بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سئل أي النساء خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا يخالفه في نفسها وماله بما يكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى نے عورتوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان فرما دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرأة اذا صلت خمسہا، عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، وہ صامت شہرا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، وہ سنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، فلتدخل من ای ابواب جنت شاد، جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جن میں پہلی تو ہے نماز کا اہتمام. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو کا حکم دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ تفصیل سے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتلایا اور ہدایت کی. صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے جس طرح نماز پڑھتا ہوا دیکھو تم اس کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام کرو. یہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تمام احکام حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچائے. نماز ایک ایسا حکم تھا، ایک ایسا فریضہ تھا کہ اس کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اور معراج کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس موقع پر اللہ تعالی نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا. اس سے آپ کو نماز की अहमियत का अंदाजा हो सकता है, ये कितना अहम फरीजा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही बराए रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देने का अहतमाम फरमाया, और वो भी अजीब व गरीब अंदाज से। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने पहले तो 50 नमाजें फर्ज की, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस हुक्म को लेकर वापस लौट रहे थे, रास्ते में हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातो वसलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा पका अल्लाह ताला ने क्या दिया, तो नबी करीम सलासम ने बतलाया, तो उन्होंने नबी करीम सलासम से अर्ज किया ये 50 नमाजें बहुत है, मुझे बनू इसराइल का तजर्बा है, आपकी उम्मत उसकी पाबंदी नहीं कर पाएगी, बारी ताला के हुजूर वापस जाओ और उसमें कुछ तफीफ और कमी की दरखास्त करो। चुनांचे ये नबी करीम सलासम लौटे, उसमें कमी की गई, और इस तरह बार बार आना जाना हुआ, और अखीर में 5 नमाजें गोया बरकरार रही, और उस पर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये 5 हैं जिस पर सवाब 50 नमाजों का मिला करेगा। बहरहाल ये गोया एक अलग से अल्लाह ताला ने अपने तौर पर बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया, और ये एक ऐसा फरीजा है कि उसके जरिए से बंदा अपना ताल्लुक अल्लाह तबारक तआला की जात से कायम करता है। नमाज के अहतमाम के नतीजे में एक मोहब्बत और इश्क किसी कैफियत बंदे के दिल में अल्लाह ताला की जात के साथ पैदा होती है। ये असल गोया नमाज का खुलासा है। नमाज अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान गोया रिश्ता और ताल्लुक के मजबूत होने का एक आला जरिया है। उस नमाज की हालत में बंदा अल्लाह तबारक ताला के साथ सरगोशी करता है, युनाजी रब्बहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये बात इरशाद फरमाई, और हजरात उलमा लिखते हैं कि नमाज की गोया इम्तियाजात और खसूसियात में सबसे अहम चीज जो नमाज के जरिए से बंदे को हासिल होती है वो ये है कि नमाज के दौरान बंदा अल्लाह तबारक तआला के साथ सरगोशी कर रहा होता है। जैसे चुपके चुपके राजदाराना अंदाज में आदमी अपने दोस्त से अपने महबूब से बात करता है, वह नमाज के दौरान बंदा अल्लाह तबारक तआला से इसी तरह सरगोशी करता है। ये वो ऐसा ऊंचा मकाम है कि कोई और वो मकाम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और नमाजी के दौरान जब सजदे में बंदा जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा करीब अल्लाह तबारक तआला के साथ अगर होता है तो वो हालत सुजूद में हुआ करता है। तो गोया ये एक ऐसी अजीब गरीब नेमत अल्लाह तबारक तआला ने हमें अता फरमाई कि हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें और अल्लाह की इस नेमत पर अपने आप को जितना भी कुर्बान करें कम है। अल्लाह तबारक तआला तो अहकमुल हाकिमीन है, तमाम बादशाहों के बादशाह, उनकी शान, उनकी अजमत, उनकी बड़ाई कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कौन किसको हिम्मत थी कि अल्लाह तबारक तआला के हुजूर अपने आप को पेश करे, और ये तो अल्लाह तआला ही ने अपने बंदों के साथ उसको जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत की वजह से वह बंदों को इस बात का मुकल्लफ और पाबंद किया कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत के लिए हाजिर हो। वरना हम दुनिया के हाकिमों को देखते हैं कि दुनिया का एक अदना मामूली हाकिम आपके इलाके का जो कलेक्टर होगा या जो बड़ा हाकिम होगा क्या आसानी के साथ आप उसकी मुलाकात कर सकते हैं? नहीं। और पहले से कई लोगों की सिफारिश के बाद उससे बाकायदा वक्त लिया जाता है और उस मुकर्रर वक्त से पहले तैयारी करके आप इंतजार में बैठते हैं, और वो भी जरा सा मौका दिया जाता है। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से हर बंदे को उसकी बारगाह में आने के लिए बाकायदा हुक्म दिया गया। अल्लाह की शान हाकिमियत का तकाजा तो ये था कि बंदे चाहते तो भी आसानी से मौका न मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी उसी मोहब्बत की वजह से جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور ایمان کی وجہ سے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, اس کے پیش نظر اس تعلق محبت کے تقاضے کا کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے حکم دیا, نہیں اجازت نہیں حکم. وہاں سے تو اگر پوری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت مل جاتی تو بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات تھی, ورنہ ہماری زبانیں ایسی گندی ہیں تو اس لائق نہیں کہ اللہ کے نام کو اپنی اس سے ہم اپنی زبان سے ذریعے سے ادا کر سکیں. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے, ہزار بار گشویم دہن ز مجھ کو غلام, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش, کہ میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ گلاب اور مشک سے دھوؤں تو بھی تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ اپنا نام لینے کی ہمیں اجازت دی بلکہ حکم دیا, اور دن میں پانچ مرتبہ گویا ہم اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور اس کے حضور پیش ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نمازوں کا خوب اہتمام کریں. نماز کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بندے اور کفر کے درمیان گویا اگر کوئی چیز فاصل ہے تو بندے اور کفر تک بندے کو کفر تک پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ ترک الصلاۃ نماز کا چھوڑنا, نماز چھوٹنے کے نتیجے میں آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له, جو آدمی نماز نہ پڑھے گویا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایک اور ارشاد ہے لا دین لمن لا صلاۃ له, وموضع الصلاۃ فی الدین کا موضع راس فی الجسد, کہ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں, اور گویا دین کے اندر نماز کا مقام اور نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے جاندار کے جسموں میں سر کی ہوا کرتی ہے کہ سر کو اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی باقی نہیں رہتا, اسی طرح اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اس صورت میں انسان گویا دین پر قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے نماز کی شریعت مطہرہ نے بڑی تاکید فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے تھے, اور اس میں بھی پورا ایک نظام شریعت مطہرہ نے قائم کیا ہے. کچھ نمازیں تو وہ ہیں جو فرض قرار دی گئی, دن میں پانچ اوقات نماز کے مقرر کیے گئے, فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء, اور اس میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں چند رکعتیں وہ فرض قرار دی گئی کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرے, نہ کرنے کی صورت میں گویا وہ فرض کا چھوڑنے والا قرار دیا جائے گا. بعض نمازیں وہ ہیں جو فرض نہیں ہیں بلکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے امت کے لیے مسنون قرار دیا, گویا حضور کا طریقہ ہے. نفل نمازیں, تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, اور یہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں مختلف, یہ فرض نہیں ہیں, نفل ہیں, لیکن گویا ان نمازوں کے ذریعے سے بندہ اپنا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بلکہ چند اوقات کو چھوڑ کر کے باقی اوقات میں جب چاہے بندہ نماز کے ذریعے سے اپنا کانٹیکٹ, اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر سکتا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کا بڑا اہتمام کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جبکہ آپ کی حکومت کا رقبہ بہت پھیل چکا تھا, اپنے حکمرانوں کو, اپنے گویا جن لوگوں کو مختلف صوبوں اور جگہوں کا گورنر مقرر کیا گیا تھا ان کے نام جو انہوں نے سرکلر جاری کیا, حکم جاری کیا, اس میں خاص تاکید فرمائی تھی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, کہ من حفظہا وحافظ علیہا فحفظ دینہ ومن زیاہا فوہ ما سواہا آزیاہو، کہ میرے نزدیک تمہارے تمام دینی کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا، اس کی پابندی کرے گا، گویا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ گویا ہم اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنے کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ نماز کی پابندی آدمی کے دین کی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ اس لیے فمن حفظہا وحافظ علیہا حفظ دینہ، نبی حضرت عمر فرماتے ہیں، اور ومن زیاہا فہو لما سواہا زیو، اور جو نماز کو برباد کرے گا، ضائع کرے گا، چھوڑے گا، وہ اپنے دین کے دوسرے کاموں کو بطریقہ اولا ضائع اور برباد کرنے والا ہوگا۔ وہ نماز کے چھوڑنے کے نتیجے میں دین کے دوسرے کاموں کا ضائع اور برباد ہونا یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ عورتوں کو خاص طور پر چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنایا جائے جس میں آپ بھی اور گھر کی دوسری جو مستورات ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہویں، آپ کے چھوٹے بچے جو آپ کی تربیت کے اندر ہیں، وہ سب اس نماز والے ماحول سے متاثر ہو کر وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ آپ کے گھر کے جو بڑے مرد ہیں، آپ کے بیٹے ہوں، شوہر ہوں یا اور ہوں، تو وہ بھی جو ہیں اس ماحول سے ایسے وہ رنگ جائیں کہ ان کے لیے بھی نماز کا چھوڑنا دشوار ہو۔ آپ کی پابندی وہ ان لوگوں کو بھی نماز کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم کر سکتی ہے۔ اس لیے گھروں میں اس کا اہتمام ہو، اور خالی یہی نہیں کہ نماز پڑھیں، بلکہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جو محنتیں ہونی چاہیے وہ بھی گھروں میں ہو۔ ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ بچپن سے لڑکا ہو یا لڑکی مکتب کے اندر اس کو نماز کے متعلق جو چیزیں بتلائی گئی، جو طریقہ سیکھا، بس اب وہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح طریقہ بتلایا گیا تھا اسی کے مطابق وہ پڑھتا ہو یا وہ لڑکی پڑھتی ہو، اس میں کمی کوتاہی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن آدمی پھر بعد میں اس نماز کو دوبارہ ری چیک کرنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ ہم اپنے گھروں کو ایک سال دو سال کے بعد ایلیویشن، اس کو باقاعدہ دوبارہ رنگ روغن کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے اور اس کی خبر لی جاتی ہے، مرمت کی جاتی ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ بچپن سے جس طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں، برابر پڑھتے جا رہے ہیں، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ذرا کتابوں میں دوبارہ دیکھ کر کے اس کو اس کے مطابق ملانے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے یہ چیز۔ بہت سے لوگ دیکھا، بہت سو کو جب ان کے سامنے یہ طریقہ پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کے مطابق جب اہتمام کیا تو بتلایا کہ بعض چیزیں ہمیں اپنی نماز میں ایسی محسوس ہوئی جو ہم سالہ سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرات خلفائے راشدین جو حکومت کے اتنے بڑے عہدے کے اوپر قائم تھے، پوری سلطنت، اسلامی سلطنت چلا رہے ہیں، لیکن وہ بھی نمازوں کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ پانی منگوا کر وضو کا طریقہ لوگوں کو بتلایا اور آخر میں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کے چوک میں سب لوگوں کے سامنے پانی منگوا کر کے باقاعدہ وضو کر کے بتلایا اور بتلایا لوگوں کو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فرماتے ہیں اللہ صلی علیکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی نماز پڑھ کے نہ بتلاؤں، اور پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اس کے مطابق نماز پڑھ کے لوگوں کو بتلائی۔ معلوم ہوا یہ وہ چیز ہے جس کے آپس میں سیکھنے سکھانے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں بھی باقاعدہ اس کا ماحول ہو اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جائیں۔ آپ گھر کی ذمہ دار ہیں, اس حیثیت سے آپ کو بھی چاہیے کہ باقاعدہ ہفتے میں ایک آدھ مجلس ایسی ہو جس میں نماز کے سیکھنے سکھانے کا کام کیا جائے, ایک آدھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایسا سب بیٹھے, ہر ایک دو دو رکعت پڑھ کر کے باقاعدہ اس پوری دو رکعت کے اندر شروع سے لے کر آخر تک کیا کیا چیزیں فرض و واجب سنت مستحب آداب وغیرہ میں سے ہیں اس کے مطابق اس کو ادا کیا جائے. دوسرے دیکھیں نماز میں جو کمی رہ گئی ہو نماز کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر بحث چرچا ہو کہ تمہاری نماز میں یہ سنت چھوٹ گئی, تم نے اس طرح فلاں نماز کے دوران اپنے دونوں کلائیوں کو بچھا دیا تو یہ تو جو ہے مکروہ ہے. اس طرح مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کا باقاعدہ معائنہ اور اس کا جو ہے جائزہ لے کر کے جو صحیح ہے اس کی طرف توجہ دلائی جائے, جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے, جو نمازیں نماز میں جو اذکار دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں باقاعدہ بچپن سے اپنے بچوں کو اس کے سکھانے کا اہتمام کیا جائے. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا معمول تھا, مجھے بچپن میں یاد ہے ہم لوگ مکتب میں جاتے تھے تو جب کھانے کا وقت آتا تھا رات کو تو کھانا نکلنے سے 15-20 منٹ پہلے والد صاحب دسترخوان بچھا دیتے تھے بچھوا دیتے تھے. اس زمانے میں کھانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل دسترخوان پر مختلف آئٹمیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی دیر لگتی ہے اس کو سجانے میں. اس زمانے میں تو معمولی سادہ کھانا ہوا کرتا تھا تو والد صاحب جو ہے والدہ کو منع کر دیتے تھے کہ ابھی نکالنا مت, بھائی کھچڑی کڑی ہے تو نکالو مت, بس 10-15 سب بچوں سے باقاعدہ نماز کے اذکار ثنا کیا ہے تشہد کیا ہے درود شریف کیا ہے رکوع میں کون سی قسم پڑھی جاتی ہے سجدے میں کون سی پڑھی جاتی ہے یہ ساری چیزیں سنتے تھے. سب جب سنا چکتے اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اب کھانا نکالو. ایک طریقہ تھا, ایک مثال دیتا ہوں کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. ہمیں ہمارے جو ہے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جو ترکیسر کے اندر مدرس سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے خود مجھے بتلایا تھا کہ ترکیسر کا مدرسہ چلانے والا جو خاندان ہے وہ پارینیم کے اندر ان کے جو ذمہ دار تھے حاجی یوسف صاحب باقاعدہ کہا ان کے یہاں جو ہے جمعہ یا اتوار کو دن مجھے یاد نہیں رہا وہ اپنے تمام بیٹیوں دامادوں پورے گھرانے کو جمع کرتے تھے, کھانے کا انتظام ہوتا تھا اور باقاعدہ بیٹھک لگتی تھی مجلس, اس میں سب نماز کے اذکار دعائیں یہ ساری چیزیں ان کا مذاکرہ سناتے تھے ایک دوسرے کو اور ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھاتے تھے. گویا ملاقات کا ایک طریقہ بھی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے ایک اہم حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے چھوٹوں بڑوں کو تیار کرنے کے لیے جیسا مذاکرہ ہونا چاہیے اس کا بھی اہتمام ہوا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اس لیے آپ کے یہاں بھی آپ کے گھروں میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہو, مذاکرہ ہو, مسائل کا مذاکرہ ہو, فضائل کا مذاکرہ ہو, نماز کی کیا فضیلت ہے. ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی شریعت کی نگاہوں میں کیا اہمیت ہے اور اس نماز کے ذریعے سے میں اپنے مسائل کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے حل کرا سکتا ہوں. آج تو ہمارے بچوں کی تربیت جس انداز سے ہوتی ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آوے کوئی آفت آوے کوئی مسئلہ الجھ گیا ہو تو اپنے اس الجھے ہوئے مسئلے کو اگر وہ خود دور کرنے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو معلوم نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہوا اگر کوئی تیز چلتی بادل نظر آتا اور یا کوئی طوفان آندھی ہوتی تو آپ فوراً وضو فرما کر نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, عورتوں کو تو اپنی زندگی میں ایسی شکلیں حالتیں مسائل پیش آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے متعلق بھی سوچتی ہیں کہ ہم کیسے حل کریں. اللہ تعالیٰ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا, جو رکعت حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں اللہ سے مانگیں تو آپ کے مسائل حل ہوں گے, وہ ایسا عجیب و غریب نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور اپنی ساری ضرورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست پیش کر سکتے ہیں. یہ تو بہرحال نماز کے متعلق بڑی تاکید ہے, آپ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور گھر کے اندر جب نماز کا ماحول ہوگا تو بچوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے, آج کل تعلیم اور تربیت کی نسبت سے بہت کچھ کہا جاتا ہے, اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی اور بہت سارے مضامین بھی مختلف رسائل کے اندر آتے ہیں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جس ماحول میں وہ بچہ رہ رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, پرورش پا رہا ہے, اس کی نشو نما ہو رہی ہے, وہ ماحول اس بچے کے اندر جو اپنا اثر ڈالتا ہے, کوئی دوسری چیز ہزاروں نصیحتیں وہ کام نہیں کر سکتی. اس لیے آپ اپنے گھر میں اگر ماحول بنائیں گے نماز کا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, ابھی اس کو نماز کے متعلق شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے, اور آپ بھی اس کو نماز کے متعلق کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ یہ نماز پڑھ بیٹا, لیکن جب آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھے گی اور اس منظر کو یہ بچہ 2 سال کا 3 سال کا جو ابھی چلنا سیکھا ہے, ابھی بولنا بھی برابر نہیں سیکھا, وہ جب دیکھے گا تو وہ بھی جو ہے آپ کی نقل اتارتے ہوئے جو تو اپنے ہاتھ پاؤں کے اوپر پانی پھیر کر کے آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا, آپ جب رکوع میں جائیں گی وہ بھی جانے کی کوشش کرے گا, اور جب سجدے میں جائیں گی تو سجدے کو کما حق کو ادا نہ کرنے کے اوپر وہ لیٹ کر کے بھی بارہ نقل اتارنے کی کوشش کرے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ ماحول ہے جو بچوں کے اندر دین کو لانے والا ہے. اس لیے گھروں میں نمازوں کا اہتمام, ویسے بھی نفل نماز مردوں کے لیے بھی شریعت یہی چاہتی ہے کہ وہ گھروں میں ادا کریں کہ گھر کے اندر اس کی وجہ سے برکتیں ہوں گی اور گھر کے لوگ بڑے مرد جب اپنی نمازیں نفل نمازیں وہاں ادا کریں گے تو ان کو اس طرح نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر گھر کے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا, نماز کا طریقہ ان کو معلوم ہوگا. بہت بڑے فوائد بتلائے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی جیسے قبرستان کے رہنے والے اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے, ایسے تم بھی گھروں میں ایسے مت رہو, بلکہ نماز کا سلسلہ ہونا چاہیے اور مردوں کو بھی نفل نماز وہی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو گویا بہتر قرار دیا ہے. اس کی جو مختلف حکمتیں ہیں, وجوہات ہیں, ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کے لیے یہ نماز کا معاملہ, ویسے ان کی ماہواری کے دنوں میں جو نماز وہ نہیں پڑھ پاتی اور شریعت نے ویسے بھی نماز کا مکلف ان کو نہیں رکھا, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب تو ہم جو ہے ماہواری میں ہیں, ہمارے اوپر نماز نہیں ہے. صحیح ہے, نماز نہیں ہے, لیکن اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ نماز ایک دم ایسا چھوڑ دیتی ہیں کہ جب پھر دوبارہ وہ سلسلہ ختم ہو کر پاکی حاصل ہوتی ہے 8 دن کے بعد, 7 دن کے بعد, تو 7 اور 8 دن تک مسلسل تو بالکل اس کی طرف سے بے خبر رہی. اب جب پاکی ہوگی تو نماز کی پابندی پہلے جیسی بھی نہیں ہوتی, اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. عام طور پر عورتوں میں نماز کے معاملے میں جو غفلت اور کوتاہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے, اور اس کی تدبیر ہمارے بزرگوں نے یہ بتلائی کہ بھائی نماز ماہواری کے دنوں میں بھی جب نماز کے اوقات آویں تو اس وقت آپ یہ سمجھ کر کہ میرے اوپر نماز نہیں ہے آپ بالکل غافل نہ رہیں, بلکہ نماز کے اوقات میں باقاعدہ جیسے آپ اور دنوں میں وضو کرتی تھی اس طرح کی, اگر یہ وضو شرعی وضو نہیں رہے گا, اس کی حالت میں وضو نہیں ہو پاتا, لیکن بہرحال ایک نقل اتاری جا رہی ہے, اور اس کے بعد مصلی بچھا کر قبلہ رو بیٹھ کر کے آپ تسبیحات پڑھیے, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, درود شریف, استغفار, یہ سب 2 چیزیں, نماز اور قرآن کی تلاوت, یہ 2 کام جو ہیں اس حالت میں نہیں کیے جا سکتے, تاکہ سارے کام دعائیں ہو سکتی ہیں. تو دعائیں تو بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اس سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں, اس لیے ماہواری کے دنوں میں بھی نماز کے اوقات کے اندر باقاعدہ وضو کر کے مصلی بچھا کر قبلہ رو بیٹھ کر یہ جو ہے تسبیحات, اور اسی طریقے سے دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالو گی تو اس کی وجہ سے نماز کی جو پابندی کا تمہیں حاصل ہے وہ اس پابندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور عورتوں کے مزاج میں جو نماز کی طرف سے غفلت اور سستی ہوتی ہے وہ اس سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گی. تو بہرحال ایک چیز تو ہے نماز, جس کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھ لے وہ صامت شہرہ اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے. تو یہ رمضان کے مہینے کے روزے کہ خالی روزہ مراد نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل کے اندر ہمیں جو نظام عطا فرمایا, رمضان کے دنوں میں روزے ہوتے ہیں, دن میں رات کو تراویح ہوتی ہے, اور پھر جو ہے اس کے علاوہ بھی آدمی عام طور پر جیسا کہ آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا, یہ مہینہ جو ہے یہ خاص عبادت کا ہے. اس مہینے میں اور بھی بہت سارے کام جو ہے غمخاری کے, صبر و تحمل کے, اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کے بڑی تاکید آئی ہے. ایسے گویا اس مہینے کے جو سارے کام ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر تاکید فرمائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو اس سے پہلے آپ خطبہ دیتے تھے, اور اس خطبے میں رمضان کی اہمیت واضح فرماتے تھے کہ ایک بڑا برکت والا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے, اور اس کے اندر ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور پھر اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا, اور اس کی نماز اور تراویح کو جو ہے سنت قرار دیا ہے, نفل بتلایا, اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے فضائل رمضان کے شروع میں. جو روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں آپ پڑھتی ہوں گی, اور آگے پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کی نسبت سے کیا کیا اہتمام کرنا چاہیے, روزہ کس طرح گزارنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہ لیے, پیاسے رہ لیے تو روزہ ہو گیا, نہیں, بلکہ روزے کی حالت میں کن کن اعضاء کو کس طرح ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے. گویا ایک طرح یہ مشق اور پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کس طرح کریں, زبان کی حفاظت کس طرح کریں, کان کی حفاظت کس طرح کریں, دوسرے اعضاء کی حفاظت کس طرح کریں, اور ان اعضاء کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں پورا ایک نظام, پورا ایک سلیبس عطا فرمایا ہے, خالی روزے نہیں ہیں, اس لیے اس کو اسی کے مطابق آخری اشرا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس آخری اشرے میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے, راتوں کو خصوصیت کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے. جب داخل ہوتا تھا آخری اشرا تو حضور روایتوں میں شد المیزر, حضور اپنی قبر باندھ لیتے تھے, اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ بیدار کرتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ بھی باقاعدہ اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی. تو آپ کو بھی اپنے گھروں میں خاص کر کے گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں جو معمر ہونے کی وجہ سے اب گھر کا کام کاج زیادہ نہیں کرتی, ان کی ماتحتی میں ان کی بیٹیاں بہویں اور گھر کی دوسری جو ہیں مستورات ان کاموں کو انجام دیتی ہیں, ان بڑی خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی باقاعدہ اعتکاف کا اہتمام کریں, تاکہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اعتکاف کا بھی سلسلہ جاری ہو, اور اس طرح راتوں کو عبادت کا اہتمام ہو. راتیں خاص کر کے آخری عشرے کی راتیں, ان میں جاگ کر عبادت کا اہتمام کیا جائے. تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, صامت شہرہ کا مطلب خالی 30 روزے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لیے, ایسا نہیں, بلکہ باقاعدہ آپ فضائل رمضان کا جو ہے آپس میں مذاکرہ اور اس کی تعلیم اور اس میں جن جن چیزوں کی تاکید کی گئی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے حدیث اور فقہ کی روشنی میں وہ ساری باتیں بتلائی ہیں, ان کے مطابق گویا اس رمضان کو گزارنے کا اگر آپ اہتمام کریں گی تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق دیں گے, گناہوں سے بچائیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کا رمضان سال بھر پر اثر انداز ہوتا ہے, جس طرح رمضان گزارا سال اسی طرح گزرتا ہے. رمضان میں اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، عبادات کا اہتمام کیا، اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کیا، تو سال بھر اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے جو ہے وہ عبادات کا اہتمام نصیب فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اوقات کو صحیح گزارنے کی توفیق ملتی ہے. ایک مہینے کے اہتمام سے اگر 11 مہینوں کا معاملہ جو ہے ہمارے قابو میں آ سکتا ہو تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ نے ہم کو بتلایا ہے. اس لیے رمضان کو بھی باقاعدہ اسی کے مطابق گزارنے کا، بچوں کو بھی پتا چلے کہ رمضان، آپ نے حکایات صحابہ میں پڑھا ہوگا کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں دودھ پیتے بچوں کو بھی گویا کوشش ہوتی تھی کہ وہ دن میں دودھ پینے کی نوبت نہ آئے، گویا اس کی وجہ سے اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا. اس لیے یہ صامت شہرہ میں خالی 30 دن کے اندر آدمی بھوکا پیاسا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے رمضان المبارک کے نام سے ایک پورا ایک نظام جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی نظام کو اور گویا اسی پورے پروگرام کو اپنے گھر کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ چلانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. رمضان میں باقاعدہ افطاری کا اہتمام، غریبوں کی غمخاری، اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے. آپ جس ملک میں رہتی ہیں وہاں تو اس کی اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ دوسری چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واحسنت فرجا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عفت و عصمت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت، یہ بھی عورت کے حق میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اسی عفت و عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے شریعت مطہرہ نے عورتوں کے لیے حجاب کا ایک پورا نظام قائم کیا. حجاب کا نام خالی ایک جو ہے ایک کپڑا اپنے اپنے چہرے پر ڈال دیا، آنکھیں اور چہرے کو چھپا لیا، اور آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے حجاب کے تقاضوں کو پورا کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پورا نظام ہے. شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ مرد اور عورتیں ان کا آپس میں خلط ملط نہ ہو، الگ رہیں، عورتیں اور مردوں کے سامنے، مرد عورتوں کے سامنے نہ آویں، اور گویا اس کے نتیجے میں آپس میں جو خواہشیں ابھر سکتی ہیں اور جو برائیاں معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہیں ان برائیوں سے بچانے کا خاص شریعت نے اہتمام، اور خاص کر کے ہمارے اس زمانے میں جبکہ اس موبائل کی نحوست کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آج ہر نوجوان بچہ بچی کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ماں باپ بھی اس کا تصور نہیں کر پاتے. ایسے زمانے میں تو آپ کو اپنے گھر میں اس پاک دامنی اور حیا جو ہے اس کے ماحول کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اور خود ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. وہ بڑے اہتمام سے ایک صحابیہ ہے ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی تھی، اس سلسلے میں پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ نقاب ڈالے ہوئے چہرہ چھپائے ہوئے آ کر پوچھ رہی ہیں، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا اکلوتا بیٹا وہ شہید ہو گیا، اور عام طور پر عورتوں کے اندر جزا فضا بے صبری عام ہوتی ہے، اور اکلوتا بیٹا اس طرح شہید ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس کی وجہ سے گویا وہ اپنے عقل و حواس کو گم کر دیتی ہے. لیکن یہ دیکھو باقاعدہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اور جو ہے حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے، اس پر مجلس میں موجود حضرات صحابہ نے اپنی زبان سے تعجب کا اظہار کیا. تو یہ بات جب اس عورت نے سنی، ان صحابیہ نے، تو کیا کہتی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی جو ہے وہ پاک دامنی اور اپنی حیا کو میں نے جو ہے قربان نہیں کیا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ حیا جو ہے وہ بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی قیمتی دولت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کو اس صنف کو عطا فرمائی ہے. حضرات صحابیات کے اندر اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے. حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر شگافوں کو بھی بند کرنے کا اہتمام کرتے تھے. بخاری شریف میں ایک صحابیہ کی روایت ہے, وہاں ان کے متعلق وہی لکھا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرتی تھی کہ وہ ہاتھوں کے اندر وہ جو ہے گلاؤز یعنی ہاتھوں کے موزے دستانے نہیں تھے, تو باقاعدہ وہ جو پوری آستین اور آستین کے بعد وہ اپنے دونوں انگلیوں کے بیچ کے حصے میں باقاعدہ ٹانکے لگاتی تھی تاکہ آگے انگلیاں کھلنے کی نوبت نہ آئے. تو یہ ان حضرات کی عادت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی خاتونوں کی سردار ہیں, ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ جس وقت وہ بیمار ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ایسا تھا کہ حضور کی وفات ہوتے ہی وہ بیماری کا شکار ہو گئی اور 6 مہینے کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا. اس میں حضرت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو ہیں, وہ نام بھول رہا ہوں, ام رمان نہیں ام رمان نہیں, حضرت جعفر کے جو نکاح میں تھی, تو وہ ان کی عیادت ان کی تیمارداری کرتی تھی. تو اسی بیماری کے زمانے میں انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ فکر سوار ہے, اور حضرت فاطمہ نے خود ہی ان سے کہا کہ زندگی بھر میں نے اس کا اہتمام کیا کہ چادر میں اور جو ہے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی میرا جسم کسی نامحرم کی نگاہوں میں نہ آوے. گویا کپڑے میں لپٹی ہوئی ہونے کی حالت میں بھی ظاہر ہے اس جسم کا رنگت اور یہ چیز نظر نہیں آئے گی, لیکن جسم کی جسامت جو ہے سائز کا تھوڑا بہت تو آدمی دیکھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر تھا کہ انتقال کے بعد جب میرا جنازہ لے کر جائیں گے تو کفن میں لپٹی ہوئی ہونے کی حالت میں بھی میرے جسم کے اوپر لوگوں کی نظر پڑے گی, کیا ہوگا. بس اسی فکر میں وہ غمگین تھی اور انہوں نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. وہ چونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے تھی اور ان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کر کے گئی تھی, حبشہ میں رہنا ہوا تھا, انہوں نے بتایا کہ ہم نے حبشہ میں دیکھا تو عورتوں کا جب جنازہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر چھتری یعنی وہ لکڑی کا فریم نما وہ ہے چھپر جیسا بنایا جاتا تھا, اور گویا اس میں عورت کا جنازہ رکھتے تھے تاکہ وہ چھپا ہوا رہے. یہ سن کر حضرت آئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. پوری بیماری میں یہ ایک مرتبہ وہ مسکرائی ہے. یہ سن کر کے خوش ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد بھی جب میرا جنازہ لے جایا جائے تو اس طرح چھتری اور اس کے اوپر چادر ڈالی جائے تاکہ اجنبیوں کی نگاہوں میں میری جسامت اور سائز کا بھی ان کو اندازہ نہ ہو. یہ حضرت ایک اور روایت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کے اندر ایک سوال کیا حضرات صحابہ سے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے, تو سب خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھنے نہ پائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جواب تم نے کہاں سے حاصل کیا کہ میں گھر میں گیا تھا اور حضرت فاطمہ سے میں نے یہ سوال کیا, انہوں نے یہ جواب مجھے دیا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بذاتم منی, کہ فاطمہ جو ہے میرا ہی ایک حصہ ہے, گویا وہی یہ جواب دے سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین, وہ انہی کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تدفین, ان کی بھی قبر وہی بنی اور اس میں وہاں ایک قبر کی جگہ باقی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے اور آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ میں اپنے زخم سے اب جو ہے زندہ نہیں بچ پاؤں گا, تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ درخواست لے کر کے بھیجا کہ میری تمنا یہ تھی کہ جس طرح یہ میرا دونوں رفیق زندگی میں ان کی رفاقت رہی, موت کے بعد بھی مجھے انہی کے ساتھ دفن ہونا نصیب ہو. چونکہ یہ حجرہ آپ کا ہے, इसलिए अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां दफन हूँ। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में कहलवाया कि ये जगह तो उसके मुतालिक तो मैंने अपने मुतालिक सोचा था, लेकिन मैं आपको अपने ऊपर तरजीह देती हूँ और इजाजत देती हूँ कि आप यहाँ दफन हो। फिर भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके मिजाज में जो एहतियात थी उसके पेश नजर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को ये वसीयत फरमाई कि मेरे इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा तैयार होकर लेकर जावे तो दोबारा हजरत आयशा से इजाजत ले लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी में मेरी शर्म की वजह से उन्होंने इजाजत दी हो, ताकि बाद में वो आजाद है चाहे ना कह सकती। चुनांचे दोबारा जब इजाजत ली गई हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, मैं इजाजत दे चुकी हूँ, इनको यही दफन करो। वहां दफन किए गए। मैं जो बात बतलाना चाहता हूँ ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उजरे में दफन थे और उनके बाद हजरत अबू बकर दफन हुए, उन दोनों के दफन होने की हालत में तो मैं अपने कमरे में बेपर्दा रहती थी, इसलिए कि एक मेरे शौहर हैं, दूसरे मेरे अब्बा हैं। लेकिन जब से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे उजरे में दफन हुए कभी भी मैं अपने कमरे में बेपर्दा नहीं हूँ। ये हमारी उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनीन की माँ है, जो इतना ज्यादा एहतमाम करती थी पर्दे का। हजरत सौदा बिनत जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके मुतालिक बुखारी शरीफ के अंदर वाकया मौजूद है कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक भाई थे उतबा इब्न अबी वक्कास, तो हजरत ये हजरत उम्मुल मोमिनीन सौदा बिनत जमा के जो वालिद जमा है उनके एक बानी से उनको बच्चा पैदा हुआ था जिना से। जमाने जाहिलियत में जिना से जो बच्चे पैदा होते थे उनका नसब भी जानी से जोड़ दिया जाता था और बाकायदा जानी का नाम बाप के तौर पर ले लिया जाता था। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने जो है जिना की बुनियाद पर नसब के साबित होने वाली बात को खत्म कर दिया कि जिना से नसब नहीं साबित हो सकता, नसब तो निकाह का होगा या जो फिराश है उसका होगा। बहरहाल तो ये उत्पाद इब्न अबी वक्कास के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था, इनके जमा की बांदी से उन्होंने अपने भाई हजरत साद इब्न अबी वक्कास को वसीयत की थी कि वो बच्चा जब बड़ा हो तो तुम उसको अपनी तहवील में ले लेना, वो मेरा है। चुनांचे फतेह मक्का के मौके पर हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने उस बच्चे को देखा, उसकी शक्ल सूरत हूबहू उनके भाई उतबा इब्न अबी वक्कास जैसी थी। वो उसको अपने हाथ से पकड़ कर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ये मेरे भाई उतबा का बच्चा है और जमा की बांदी से पैदा हुआ है और मेरे भाई ने मुझसे वसीयत की थी कि मैं उसको अपनी तहवील में लूं। तो उस मौके पर जो है ये हजरत सौदा के भाई थे अब्द इब्न जमा, जमा के दूसरे बेटे, उनके बेटे थे, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे बाप की बांदी से पैदा हुआ है पर ये मेरा भाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला जो है वो अब्द इब्न जमा के हक में किया, इसलिए कि शरीयत का कानून था कल वलदुल फिराश वली लाहिर अल हजर, उसके पेश नजर हुजूर ने फरमाया भाई ये बांदी चूंकि अपने आका का फिराश थी इसलिए ये बच्चा जो है जमा ही का करार दिया जाएगा, जिना से नसब इस्लाम मानता नहीं है। ये फैसला तो दिया लेकिन चूंकि उसकी शक्ल सूरत जो है वो उतबा के मुशाबे थी इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ये बच्चा ये लड़का तुम्हें देखने न पाए। देखो एक कानून के पेश नजर हुजूर ने फैसला तो ये दिया कि ये भाई है हजरत सौदा का, लेकिन भाई भाई का बहन से कोई पर्दा नहीं होता, कायदा ये है, लेकिन चूंकि वो शक्ल सूरत उसकी वो दूसरे आदमी जैसी थी इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा को फरमाया कि ये बच्चा तुमको देखने न पाए। चुनांचे हदीस बुखारी में मौजूद है इंतकाल तक हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी मौका नहीं दिया कि वो उनके चेहरे को देख सके। ये है हमारे गया हमारी असलाफ हमारी जो है ख्वातीन इस्लाम के पर्दे का अहतमाम, इसलिए कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत अपनी फत पाक दामनी की हिफाजत इस जमाने में जितनी जरूरी हो गई है। आज तो ये हो गया कि ये काम करने वाले मर्दों से घर के अंदर भी जो रिश्तेदार मामूजाद भाई हैं चचा जात भाई हैं, खाला जात भाई हैं और फूफी जात भाई हैं, ऐसे ही फूफी जात बहन है, चचा जात बहन है मामू, उनसे पर्दा करना ऐसा समझते हैं कि वह पर्दा है ही नहीं, ये तो महरिम में से है, ऐसे उन मर्दों में से है जिनके साथ निकाह दुरुस्त नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल चाहिए कि पर्दों का ये जो शरीयत मुतहरा ने हिजाब का हुक्म दिया है ये कोई हदीस का नहीं बल्कि कुरान में बाकायदा इस सिलसिले में बहुत सारी आयतें नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बड़ा एहतमाम फरमाते थे, इसलिए ये तो कतई हुक्म है और उसमें हमारी तरफ से इतनी ज्यादा गफलत बरती जा रही है और उसी गफलत के नतीजे में ये हया और पाकदामनी के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो पाते, जिना होता है, बुराइयां पैदा होती हैं, इसलिए जरूरत है कि इसकी तरफ भी तवज्जो हो। वह सनत फरजा कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, वातात बाला, और चौथी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि औरत अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करे, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है ये हुक्म इस जमाने में जबकि आजादी क्या का जो है सूर फूंका जा रहा है और औरतों को वह आजाद रहना चाहिए और उसकी वजह से अब शोहरों के मातहती में और उनकी बात मानने को अपने लिए ऐब समझती है, अजीब अजीब उसके लिए तदबीरें तरीके इख्तियार किए जाते हैं, बहुत बचने की जरूरत है। एक मोमिन औरत को जो है ना वो अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी का बड़ा एहतमाम, हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। आपको ताज्जुब होगा जिस जमाने में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी थी और एक मुद्दत तक उनको उस तोहमत का पता नहीं चला, बाद में हजरत उम्मे मिस्ताह रजी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया हैं, उनसे जब उनको पता चला तो उनके मानने में बात नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। वो चाहती थी कि अपनी माँ से उसके मुतालिक तहकीक कर लें, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान और जो लोग मस्जिद नबी को जानते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा, ये जब क़िबला रुख आदमी खड़ा होता है तो बाईं तरफ है और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा का मकान आज भी वहाँ खौखत अबू बकर लिखा हुआ है वो मस्जिद की दाईं तरफ है, गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में और हजरत अबू बकर के मकान के अंदर बस उतना ही फासला था जितनी मस्जिद की ये है ये फासला है। तो जब उनको ये मालूम हुआ कि ऐसी बात हो रही है तो वो अब चाहती थी कि अपनी वालिदा से उसकी तहकीक कराए, हुजूर घर पर नहीं थे, वो अगर चाहती तो जल्दी से जाकर दो चार मिनट में उसकी तहकीक करके आ सकती थी, कोई लंबा फासला भी नहीं था, कहीं अजनबी से गोया मुठभेड़ होने की कोई नौबत भी नहीं आ सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजार किया। हुजूर जब तशरीफ लाए और हुजूर से इजाजत चाही कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने माँ बाप के यहाँ जाऊं, और हुजूर की इजाजत के बाद गई। तो ये अजीब दर्स है, सबक है आजकल हमारी औरतों के लिए, एक छोटी सी बात के लिए और छोटी से फासले को तय करने के लिए घर से निकलना था, उसमें भी शरीयत के हुक्म का कितना एहतमाम किया। आज जरूरत है, आज औरतें शौहरों को पूछे बगैर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम करके आती हैं, खरीदारी करके शॉपिंग करके आती हैं, और बात बतवा तो शौहर की तरफ से मुमानत होती है फिर भी उसको खाते में नहीं लाया जाता, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के गजब को लाने वाली हैं, इसलिए जरूरत है कि इससे भी बचने का एहतमाम किया जाए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए जो है जन्नत में जाने का जो आसान नुस्खा बतलाया, बहुत आसान है अगर उसका एहतमाम किया गया, अल्लाह तआला अपने फजल से नवाजेंगे हम सबको, अल्लाह उस पर अमल भी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअददि मा तुहिब्बु व तरदा। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفي الآخرة حسنتم وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ یہ تیری بندیاں اللہ اس شہر کے مختلف حصوں سے یہاں تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں، ان کے اس آنے کو بے انتہا قبول فرما کر اللہ ان سب کو تو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے. تیری مرضیات پر چلنے والا، تیری نامرضیات سے بچنے والا، ان کی جو ذمہ داریاں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. اللہ گھر کے اللہ ذمہ داریاں جو ان کے ذمہ ہیں اللہ اس کو پورے طور پر ادا کروا کر ہمارے معاشرے کو ایمانی اسلامی بنیادوں کے اوپر قائم فرما. ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان و اسلام کی اللہ ایمانی اور اسلامی اخلاق اور اللہ صفات سے آراستہ فرما. اور اس کے لیے اللہ ان خواتین کی اللہ محنتوں کو اللہ کارآمد بنا. اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرما. اللہ دور حاضر میں ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے اثر سے ان کی حفاظت فرما. گھر کے ماحول کو محفوظ فرماتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو بہترین ذریعہ بنا دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہماری بیمار، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ یہاں آنے والی ان تمام خواتین کی جائز مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.